أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. تو اللہ سے ڈرتے رہو جتنا تمہارے بس میں ہو، اور سنو اور اطاعت اختیار کرو اور خرچ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اور جس آدمی کو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ کامیاب ہیں. اگر تم اللہ کو اچھا قرضہ دو گے تو اللہ دگنا چوگنا کر کے تمہیں واپس کرے گا اور تمہاری مغفرت کر دے گا، اور اللہ تعالی بہت شکریہ ادا کرنے والا بردبار ہے، غیب اور شہادت کو جاننے والا ہے، یعنی پوشیدہ اور ظاہری چیزوں کو جاننے والا ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ التغابن کی آخری تین آیات ہے، اور اسی پر سورۃ التغابن کا اختتام ہے، یعنی سورۃ التغابن ان تین آیات پر مکمل ہو گئی ہے. اب یہ جو تین آیات ہم نے پڑھی، ان میں سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو. اور یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی تمہاری استطاعت ہو اتنا اللہ سے ڈرو. تو آدمی کو اللہ تعالی کا سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالی کے عذاب کا خوف دل میں ہونا چاہیے، اور جتنا تقویٰ بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اللہ تعالی کا قرب بڑھتا چلا جاتا ہے. قرآن مجید میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو. تو جو جتنا بڑا متقی ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے اور اللہ تعالی کا خوف اس کے دل کے اندر ہے، اتنا ہی وہ اللہ تعالی کے ہاں باعزت ہے. ایک اور جگہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء، کہ علماء جو ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. تو یہ تقوی اور خشیت یہ ایمان کا مطالبہ ہے، اور ایمان کے بعد سب سے افضل چیز کہ جس سے آدمی کو قرب الہی نصیب ہوتا ہے، ولایت نصیب ہوتی ہے، وہ تقویٰ ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ میں تعریف کی گئی کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اولیاء اللہ کے اوپر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے تھے۔ اب یہ اولیاء اللہ کی تعریف کی قرآن مجید نے کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جو ایمان لے کر آئیں اور تقوی اختیار کریں۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے ہوا میں اڑنا، پانی میں تیرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کرامات دکھانا کوئی ضروری نہیں ہے، اصل جو چیز ہے وہ ایمان اور تقوی۔ قرآن مجید نے صاف صاف بتلا دیا کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب تقوی جو ہے ایک تو بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے اور ایک ادنا درجہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر اعلیٰ درجہ ذکر کیا، سورہ آل عمران کے اندر، سورہ بقرہ میں نہیں بلکہ سورہ آل عمران کے اندر اعلیٰ درجہ، کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر تم مسلمان ہو، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے اسلام کی حفاظت کرنا، اور جب تمہاری موت آئے تو ایمان تمہارا سلامت ہونا چاہیے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم مت مرو مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ تو یہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے جسے ابھی ہم نے تلاوت کیا، اس میں ارشاد یہ ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تو یہ تو عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہے، اور آدمی اس پر کیسے عمل کرے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بہت زیادہ عبادت شروع کی، پاؤں پر ورم آ گئے، بلکہ صحابہ ڈرنے لگے کہ کیسے کریں۔ تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ فتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، سورہ تغابن کی آیت، کہ اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے بس میں ہو۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے گلستہ میں لکھا کہ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے جیسا اللہ تعالی کی عبادت کا حق ہے۔ تو یہ بات تو ہے کہ آدمی اللہ تعالی کا حق کہاں ادا کر سکتا ہے، آدمی تو مخلوقات کا بھی حق ادا نہیں کر پاتا، اس میں بھی ڈنڈی مار لیتا ہے یا کوتاہی ہو جاتی ہے اختیاری طور پر یا غیر اختیاری طور پر، تو بندے کا حق ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کا آدمی کیسے حق ادا کرے۔ تو اللہ تعالی نے سورۃ التغابن کی آیت میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جتنا تمہارے بس میں ہے اگر تم اتنا تقوی اختیار کر لو گے تو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ تم نے وہ تقوی اختیار کر لیا ہے جو اون سب سے اونچا مقام ہے، یعنی اس کوشش کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں اونچے مقام تک پہنچا دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ بڑھ کر آتے ہیں، اور بندہ جو ہے وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو ہاتھ بڑھ کر آتے ہیں، اور بندہ آہستہ آہستہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے جب آدمی اپنی استطاعت اور اپنی حیثیت کے مطابق جتنا اس کے بس میں ہے اتنا کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو سنبھال لیتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں فرمایا کہ فتق اللہ مستطعتم, تو تم اللہ سے ڈرو جتنا تمہاری استطاعت ہو. لیکن پھر اگلی بات یہی ہے جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں شبہ پیدا ہو رہا ہوگا کہ بھئی جتنا ہماری استطاعت ہے اتنا بھی تو کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے, اس میں بھی بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں. آدمی کی جتنی استطاعت ہے, جتنا تقوی اختیار کر سکتا تھا, جتنی عبادت کر سکتا تھا, اتنی بھی نہیں کر پاتا, اس میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے. تو اس کا علاج شریعت نے توبہ اور استغفار میں رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہو, استغفار کرتے رہو, تو جو کچھ کوتاہی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو فرمایا گیا کہ فتقوا اللہ ما استطعتم, تو اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے بس میں ہو. واسمعوا, اور سنو. وَأَطِيعُوا, اور اطاعت اختیار کرو. وَأَنفِقُوا, اور خرچ کرو. خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ, یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے تین حکم دیے. پہلے فرمایا وَاسْمَعُوا, سنو, اور پھر آگے فرمایا وَأَطِيعُوا, اور اطاعت اختیار کرو. تو قرآن مجید نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ سنو. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کی بات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب بیان کی جائے تو آدمی کو کان لگا کر سن لینا چاہیے. آدمی کو کان لگا کر سن لینا چاہیے. میں اپنا تجربہ عرض کرتا ہوں. میں ایسے ہی ایک عام سا آوارہ سا نوجوان تھا اور ہوں, تو لیکن الحمدللہ بہت بزرگوں کی مجلس میں حاضری کی توفیق ہوئی, اور ایسے ایسے اکابر اولیاء اللہ کہ جن کے دیکھے سے خدا یاد آئے. تو دل کبھی کہتا تھا کہ بھئی ان بزرگوں کے پاس تم جا رہے ہو, کیا کرو گے, تم تو عمل ویسا نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ میں اپنے آپ کو یہ سمجھا لیتا تھا کہ چلو کان میں بات تو پڑ جائے گی, عمل کیا کیا, لیکن کان میں جو پڑی ہوئی بات ہے وہ خالی نہیں جاتی, وہ کسی نہ کسی وقت میں کام آ جاتی ہے. میری پھپھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ محمود, میں اپنے بچوں کو نصیحت کرتی ہوں لیکن کچھ اثر نہیں ہوتا, تو میں سوچ رہی ہوں کہ نصیحت کرنا چھوڑ دوں. میں نے کہا پھپھی ہرگز نہ یہ کیجیے گا, آپ کہتی رہیں, ان کو سناتی رہیں, کیونکہ جو آپ کی بات ہے آج اثر نہیں کر رہی لیکن کسی نہ کسی وقت اس کا اثر ضرور ہوگا. پھر میں نے عرض کیا کہ ہمارے والد مرحوم ہمیں کچھ بات کہتے تھے, اس وقت میں ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی, لیکن اب جب زمانہ گزر گیا اب یاد آتی ہے کہ واقعی ہمارے والد صاحب نے جو بات کہی تھی وہ بالکل صحیح فرمائی تھی, اب کام آتی ہے وہ. تو جو سنی ہوئی بات ہے اگر سچی ہو, برحق ہو, تجربے کی بات ہو, تو آدمی کو سن لینا چاہیے, توجہ سے سن لینا چاہیے. اور سننا بھی صرف کانوں سے سننا نہیں ہے بلکہ سن کر سننا چاہیے. بعض ایسے ہوتے ہیں نا سن کر بھی نہیں سنتے, اردو کا محاورہ ہے میاں تم تو سن کر بھی نہیں سنتے. تو ایک سننا ہوتا ہے غائب دماغی کے ساتھ, ایک سننا ہوتا ہے حاضر دماغی کے ساتھ. تو سننا وہ کام آتا ہے جو حاضر دماغی کے ساتھ ہو, یعنی خود بھی آدمی یہیں بیٹھا ہوا ہو. قرآن مجید کی ہر بات عجیب ہے. قرآن مجید میں سورہ قاف کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. اس قرآن مجید کے اندر بڑی نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کا دل ہو. او القى السمع وهو شهید, یا کان لگا کر بات سن لے اور خود بھی وہاں بیٹھا ہوا ہو. تو ہمارے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے تھے کہ دیکھو جب شیخ کی یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات سنو تو تم یہاں بیٹھے ہو تو تمہیں یہی ہونا چاہیے, یہ نہ ہو کہ خیالات میں اپنے پنڈ پہنچے ہوئے ہیں. تو کانوں تک تو بات جائے گی, وہ دل میں نہیں جائے گی. کیونکہ آپ کو تو خود یہاں موجود ہی نہیں ہے، آنکھیں تو آپ کی دیکھ رہی ہیں کہنے والے کو، آپ دیکھنے میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں یہاں نہیں ہے، کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں آپ. تو اگر آدمی توجہ سے اللہ تعالی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لے تو وہ سنی ہوئی بات جو ہے وہ کام آتی ہے، ابھی کام نہیں آئے گی، کچھ دنوں کے بعد کام آ جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا واسمعوا، اور سنو، یعنی اللہ رسول کی جو بات ہے سن لیا کرو. واطیعوا، اور اطاعت اختیار کرو، کیونکہ سننے کا فائدہ تو یہی ہے کہ جب آدمی نے سن لیا اور سمجھ لیا اب آگے اس پر عمل کرے. اگر ڈاکٹر کی آپ نے نصیحت سن تو لی مگر ڈاکٹر کی بات پہ عمل نہیں کیا پھر فائدہ تو نہیں ہوگا. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کی بات توجہ سے سن لی جائے، طبیب جسمانی یا طبیب روحانی کی بات توجہ سے سن لی جائے، اور اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ذکر فرمائی کہ اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے بس میں ہو، واسمعوا، اور اللہ رسول کی بات سنو، واطیعوا، اور اطاعت اختیار کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. یہ میں اللہ اور اس کے رسول بیچ میں بڑھا رہا ہوں، یا ہے تو نہیں، اس لیے کہ پورے قرآن مجید میں جگہ جگہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وغیرہ آ رہا ہے. تو اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے بس میں ہو، واسمعوا، اور سنو، واطیعوا، اور اطاعت اختیار کرو. وانفقوا خيرا، وانفقوا، اور خرچ کرو. انفقوا، خرچ کرو. کیا خرچ کرو؟ اللہ تعالی نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں وہ اس دنیا میں اللہ تعالی نے عطا فرمائی، اور یہ سب نعمتیں یہیں رہ جائیں گی، تو ان کو خرچ کرو جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے، اور خاص طور پر اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرو. انفقوا، اور خرچ کرو. خرچ کرو یعنی اللہ کے لیے، خرچ کرو یعنی اللہ کے لیے. کیا خرچ کرو؟ مفعول محذوف ہے، اس میں جب مفعول عربی زبان میں حذف کیا جاتا ہے تو اشارہ ہوتا ہے عموم کی طرف. خرچ کرو یعنی جو بھی نعمت اللہ تعالی نے تمہیں دی ہوئی ہے، کسی کو اللہ تعالی نے پیسہ دیا ہوا ہے تو وہ پیسہ اللہ تعالی کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرے، اس کا حکم ہے. کسی کو اللہ تعالی نے طاقت دی ہوئی ہے، پیسہ تو نہیں ہے لیکن وہ محنت کر سکتا ہے اللہ کے راستے میں، تو وہ محنت خرچ کر لے. کسی آدمی کو اللہ تعالی نے علم دین کی دولت عطا فرمائی ہوئی ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس علم کو آگے لوگوں تک پہنچائے، اس علم کو خرچ کرے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے. کوئی آدمی ایسا ہے جس کا وقت بہت قیمتی ہے تو جناب وہ اپنا وقت لگائے، تو اپنی جان لگانا، اپنا وقت لگانا، اپنی طاقت لگانا، اپنا پیسہ خرچ کرنا، یہ سب کا سب داخل ہے انفقو کے اندر. مسجد بنائی جاتی ہے، کوئی پیسہ خرچ کرتا ہے، کوئی اینٹیں اٹھا کر لاتا ہے، کوئی اس کا ڈیزائن بناتا ہے، کوئی نقشہ بناتا ہے، سب کے لیے ثواب ہی ثواب ہے، ہر ایک اپنی صلاحیت کے مطابق اور اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے اس کو خرچ کر رہا ہے. تو فرمایا گیا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے بس میں ہے، وَاسْمَعُوا، اور سنو، وَأَطِيعُوا، اور اطاعت اختیار کرو، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو. پیسہ خرچ کرو، محنت خرچ کرو، وقت خرچ کرو اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں وقت خرچ لگانا چاہیے، اللہ تعالی کے راستے میں پیسہ لگانا چاہیے، اللہ تعالی کے راستے میں اپنی محنت لگانی چاہیے. یہ جو سارا دن اور ہم مسلسل 24 گھنٹے اور 7 دن تک دنیا ہی کے کمانے میں لگے رہتے ہیں اور کبھی ہمیں خیال نہیں آتا کہ دین کی ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے. ہمیں یہ تو خیال رہتا ہے کہ بیوی کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، کاروبار کی ذمہ داری ہے، لیکن دین کی بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں اللہ تعالی نے مسلمان بنایا ہے اور حکم ہے کہ یہ دین آگے دوسروں تک پہنچاؤ، تو یہ بھی تو ضروری ہے، یہ بھی ہماری شرعی ذمہ داری ہے. تو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، پیسہ خرچ کرنا، وقت خرچ کرنا، محنت خرچ کرنا، یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس کو خرچ کرنا، یہ سب داخل ہے انفاق فی سبیل اللہ میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ ہی جاؤ گے. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں وہ اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں، اس لیے اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ان کو خرچ کرنا چاہیے. آگے فرمایا خیر لانفسکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. کیا بہتر ہے؟ اللہ سے ڈرو، بات سنو، اطاعت اختیار کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اب یہ خیر لانفسکم ترکیب میں کیا واقع ہے؟ تو بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ یہ خبر ہے فعل ناقص محذوف کی، اور اصل میں عبارت یہ ہے انفقوا یکن خیرا لانفسکم، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. تو اگر یہ بات ہو بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہی انسان کے لیے بہتر ہے. اللہ اکبر. ہمارے ایک رشتہ دار تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، نیک تھے، اللہ والے تھے، نماز، زکات، ان سب چیزوں کا اہتمام تھا، الحمدللہ بہت قریبی رشتہ دار تھے، لیکن ویسے کچھ پیسے کے معاملے میں تھوڑا سا یعنی ہاتھ روک کر خرچ کرتے تھے. تو ہم اپنے رشتہ داروں میں اور گھروں میں بھی جاتے تھے تو وہاں دیکھتے تھے کہ بھئی ہم جب جاتے ہیں تو ناشتہ کھانا یہ جو ہوتا ہے تھوڑی سی کچھ آدمی اہتمام کرتا ہے، لیکن ان کے گھر میں ہم جاتے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ کوئی فرق نہیں ہے، یعنی فرق تھا دوسرے گھرانوں میں اور ان کے گھر میں. تو کچھ ایسے یعنی ہاتھ کھول کر وہ خرچ نہیں فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیسہ بہت دیا تھا. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو اپنے بیٹے سے انہوں نے کہا نام لے کر کہ دیکھو یہ اتنا پیسہ میں نے جمع کیا ہے، ان سب کا حساب مجھے دینا ہوگا اور فائدہ تم اٹھاؤ گے. عجیب بات فرمائی، جاتے وقت اتنی بڑی نصیحت کر گئے کہ دیکھو یہ جتنا پیسہ میں نے جمع کیا ہے، اب روک روک کر خرچ کرتے رہے. تو ظاہر ہے جب روک روک کر آپ خرچ کریں گے تو پیسہ تو اچھا خاصا جمع ہو ہی جائے گا، جبکہ پیچھے سے آمدنی بھی اللہ تعالی کے فضل سے ہو رہی ہو، تو پیسہ تو جمع ہو گیا. فرمانے لگے کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں نے بہت کمایا، بہت جمع کیا، ان سب کا حساب مجھے دینا ہوگا اور فائدہ تم اٹھاؤ گے. مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں پیسہ دیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، تو میری طرح اس کو جمع کر کر کے مت رکھنا، کیونکہ حساب تو ہوگا اس شخص سے جس نے وہ پیسہ کمایا تھا، اور فائدہ جو ہے وہ ورثہ اٹھائیں گے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حقیقت ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا پیسہ میرا پیسہ. فرمایا کہ تمہارا پیسہ ہے کیا؟ تمہارا پیسہ تو صرف وہ ہے جو تم نے کھا کے ختم کر دیا یا پہن کے پرانا کر دیا. باقی تمہارے پاس جتنا پیسہ ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ ورثہ کا ہے. تمہارے مال میں سے تمہارے لیے نہیں ہے سوائے وہ مال جو تم نے کھا کے ختم کر دیا یا جو پہن کے پرانا کر دیا یا آگے اللہ کے راستے میں دے دیا. ہاں یہ بھی ہے، یا جو اللہ کے راستے میں دے دیا، اور باقی جتنا مال ہے وہ تو سارا کا سارا وہ رسا کے لیے ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت ہیں اور اللہ تعالیٰ مختلف انسانوں کو مختلف نعمتوں سے نوازتا ہے، تو ان نعمتوں پر سانپ بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ جس پروردگار نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں اس کے احکام کے مطابق اور اس کی رضا کے مطابق ان نعمتوں کو آگے خرچ کرنا چاہیے. آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، مال اللہ نے دیا تم آگے لوگوں کو دو. تو یہاں بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے وانفقوا خیرا لانفسکم، خرچ کرو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. یہ تو اس وقت ترجمہ ہوگا جبکہ یہ یکن کا کی خبر ہو، لیکن اس کا اس کی دوسری ترکیب بھی بعض مفسرین نے ذکر فرمائی اور اس کے مطابق تھوڑا سا ترجمے میں یا مفہوم میں فرق پڑ جائے گا کہ یہ خیرن یہ انفقو کا مفعول ہے. تو صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ خرچ کرو ایسی چیز جو تمہارے لیے بہتر ہو، خرچ کرو ایسی چیز جو تمہارے لیے بہتر ہو. تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے گا کہ جب خرچ کرو تو اس طرح خرچ کرنا چاہیے کہ آخرت میں بھی ثواب ملے، اور اس طرح خرچ کرنا چاہیے کہ دنیا میں بھی آدمی کے لیے بہتری ہو، ایسا نہ ہو کہ دنیا میں پریشانی کھڑی ہو جائے. آپ نے سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا، اب کل کو روٹی آپ کے پاس نہیں ہے، اب لوگوں کے پاس مانگنے جا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، یا بیوی بچوں کا خرچہ بھی آپ نے اللہ کے راستے میں دے دیا، اب نتیجے کہ آپ بھی محتاج، بیوی بھی محتاج، بچے بھی محتاج، اب آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. حالانکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے شریعت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. الید العلیا خیر من الید السفلا، اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے. تو یہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو وہ جو تمہارے لیے بہتر ہو، تو بہتر تو اس وقت ہوگا کہ جب دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہو، آخرت کے اعتبار سے بھی بہتر ہو. اس لیے آدمی کو خرچ ایسے انداز سے کرنا چاہیے کہ شریعت کے احکام کے مطابق ہو اور دنیا میں بھی اس کو کوئی پریشانی نہ ہو اور آخرت میں اس کے لیے اجر عظیم ہو. اور آخرت میں اجر عظیم اس وقت ہوتا ہے جب آدمی نمبر ایک اخلاص کے ساتھ خرچ کرے، اللہ کے لیے خرچ کرے، دکھاوا نہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ خرچ کرنے کے بعد اس پر احسان نہ جتا ہے اور جس کو دیا ہے اس کو تکلیف نہ پہنچائے. قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا گیا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات باطل مت کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہے، جس کو جتنی توفیق ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، لیکن اس انداز سے خرچ کرے کہ آخرت میں بھی فائدہ ہو اور دنیا میں بھی فوری کوئی بڑا نقصان نہ ہو. انفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کرو وہ چیز جو تمہارے لیے بہتر ہو. ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور وہ جن کو بچا لیا گیا اپنے نفس کے لالچ سے وہی لوگ کامیاب ہیں. جس کو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہیں. لالچ سے بچا لیا گیا، اس کے لیے قرآن مجید نے یہاں لفظ اختیار فرمایا ہے شح کا، اور یہ خالص عربی کا لفظ ہے جو قرآن مجید میں بھی کئی جگہ آیا ہے اور یہاں بھی آیا، سورۃ الحشر کے اندر بھی یہ لفظ آیا ہے اور بھی ایک دو جگہوں میں، اور احادیث شریفہ کے اندر بھی آتا ہے کہ آدمی کے دل کے اندر ایمان اور شح یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. شح کا کیا مطلب ہے؟ شح کا مطلب سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ دو چیزیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں بخل، دوسرے کو کہتے ہیں حرص. بخل کا مطلب یہ ہے کنجوسی، کہ جو چیز آپ کے پاس ہے آپ سانپ بن کے اس پر بیٹھ گئے، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ غربا کو، نہ مساکین کو، اور نہ اس میں اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، نہ بندوں کا حق ادا کر رہے ہیں، سانپ بن کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہے بخل، اسے اردو میں کنجوسی بھی کہتے ہیں اور بخل کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. دوسری چیز ہے حرص. اور حرص کا مطلب یہ ہوتا ہے لالچ اسے کہتے ہیں کہ دوسروں کے پاس جو چیز ہے اس کی کوشش ہو یا اس کی خواہش ہو کہ اس کی چیز بھی مجھے مل جائے، اس کی بھی مجھے مل جائے، اس سے بھی مجھے مل جائے، اس سے بھی مجھے مل جائے. تو بخل کا تعلق ہوتا ہے انسان کی اپنی ذات سے، اور لالچ کا تعلق ہوتا ہے دوسروں سے، دوسروں سے انسان لالچ کرتا ہے. یہ شح کا لفظ عجیب و غریب ہے کہ یہ شح اس وقت استعمال ہوتا ہے جب دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، بخل بھی ہو لالچ بھی ہو. تو ایک طرف اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے پاس ہی رہے، ایک کچھ بھی میں کسی کو نہ دوں، کسی کے ساتھ بھی حسن سلوک نہ کروں، سارا سانپ بن کے میں ہی بیٹھا رہوں، اسی کو میرے پاس ہی رہے. تو یہ تو ہو گئی کنجوسی. ساتھ ساتھ یہ چاہ رہا ہے ادھر 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 ہاتھ مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور خیال بھی کر رہا ہے کہ شاید یہ مجھے کچھ دے دے، شاید وہ دے دے، شاید وہ دے دے، شاید وہ دے دے. ہر ایک سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، ہر ایک سے کچھ کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، لالچ میں مبتلا ہے. تو جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئیں تو اس کو عربی میں شح کہا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ شح کا ترجمہ اردو میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایسا لفظ جس میں کنجوسی بھی ہو لالچ بھی ہو دونوں جمع ہو جائیں، ایسا لفظ اردو میں نہیں ہے. اس لیے سمجھنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ جس آدمی کو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، یعنی لالچ سے بھی اور بخل سے بھی، لالچ سے بھی اور بخل سے بھی، ان دونوں چیزوں سے بچا لیا گیا، تو جو ایسے لوگ ہوں گے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ جن کو بچا لیا گیا اپنے نفس کے لالچ اور بخل سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اگر تم اللہ کو اچھا قرضہ دو گے اللہ دگنا چوگنا تمہارے لیے کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہاری مغفرت کر دے گا. اگر تم اللہ کو اچھا قرضہ دو گے تو اللہ دگنا چوگنا کر کے واپس کرے گا، اور اللہ تمہاری بخشش کر دے گا. یہاں تو فرمایا اگر تم اللہ کو اچھا قرضہ دو گے، اور سورہ بقرہ کے اندر اور سورۃ الحدید میں اللہ تعالی نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ قرضہ دگنا چوگنا کر کے واپس کرے، وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی رزق میں کمی کرتا ہے اور اللہ ہی رزق میں اضافہ کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ تو سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور سورۃ الحدید میں بھی اسی سے ملتی جلتی آیت آئی ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے کہ اللہ دگنا چوگنا کر کے واپس کرے گا، ولہ اجر کریم، اور قرضہ دینے والے کے لیے بڑی عزت کا ثواب ہوگا، اس کے لیے بڑی عزت کا ثواب ہوگا. اب عجیب بات دیکھیے کہ قرضے کا ذکر کیا جا رہا ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ آدمی جب اس دنیا میں آتا ہے کپڑے تک جسم پہ نہیں ہوتے، ننگا آتا ہے، اس کی ملکیت میں عام طور سے کوئی مال اس کی ملکیت میں نہیں ہوتا. اب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نعمتیں برسانا شروع فرماتے ہیں، ماں نے کپڑے پہنائے، باپ لے کر آیا، پھوپھی لے آئی، نانی نے دیا، دادی نے دیا، یہاں تک کہ جب 50-60 سال کا ہو گیا تو جناب بہت ساری نعمتیں نظر آ رہی ہیں، سواری بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، الماری بھی ہے، فرنیچر بھی ہے، صوفہ بھی ہے، پنکھا بھی لگا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری نعمتیں موجود ہیں. یہ ساری نعمتیں کس نے دی؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے. اور پھر آپ ان نعمتوں کو یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، قبر میں جائیں گے تو اسی طرح جائیں گے جس طرح خالی ہاتھ ماں کے پیٹ سے آئے تھے، کفن بھی کوئی دوسرا پہنا دے تو پہنا دے، تو ورنہ خالی ہاتھ. اب اللہ تعالی نے اتنی نعمتیں دی ہوئی اسی کی تھی، پھر اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں ان میں سے ہمیں بھی قرضہ دے دو کچھ. کیسی محبت سے، کیسی محبت ہے، کیسی رحمت ہے، کیسی شفقت ہے. کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ پہلے سارا دیا، اتنی نعمتیں دے دی ہمیں، پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کوئی جو ہمیں قرضہ دے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، کہ اللہ دگنا چوگنا کر کے واپس کرے گا. کبھی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دگنا چوگنا کر کے واپس کر دیتے ہیں عام طور سے، اور کبھی آخرت میں تو خیر یقینی ہے کہ دگنا اور چوگنا. دگنا چوگنا تو ویسے ہی میں نے کہہ دیا، ورنہ آدمی دیتا تھوڑا سا ہے اور جو ثواب ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا ہے جو لامحدود ہے. تو آدمی جو کچھ اللہ تعالی کی رضا کے لیے دیتا ہے تو اللہ تعالی دگنا چوگنا کر کے واپس کرتا ہے، بعض اوقات دنیا میں بھی، بلکہ اکثر اوقات دنیا میں بھی، اور آخرت کے اندر تو دگنا چوگنا کر کے ملے ہی گا. اور سورۃ الحدید میں آگے فرمایا گیا وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کو ثواب ملے گا بڑی عزت کے ساتھ. کوئی آدمی قرضہ واپس کرتا ہے ایسے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، جب ہم اس کو دگنا چوگنا کر کے واپس کریں گے تو واپس بھی کریں گے، ثواب بھی عطا فرمائیں گے، اور ثواب بھی بڑی عزت سے دیں گے اس کو، اس کا اعزاز کریں گے ہم. کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے اور اللہ دگنا چوگنا کر کے واپس کرے اور اس کے لیے عزت والا ثواب ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم اللہ کو اچھا قرضہ دو گے. اب اگلی بات یہ سمجھیے کہ یہاں آ رہا ہے قرض حسن، لفظ آپ نے سنا ہوگا قرض حسن، قرض حسنا. تو اللہ تعالیٰ کو جو کرنے جو یہاں فرمایا کہ اللہ کو قرض حسن دو، تو قرض حسن کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے دے، دکھاوے کے لیے نہ دے. اس کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا نہ ہو، اس کا مقصد اپنی تعریف کروانا نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد اللہ تعالی کے حکم کی اطاعت ہو. مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم میں مان لوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں میں آگے لوگوں تک ان نعمتوں کو پہنچاؤں. دوسرا یہ ہے کہ جب نعمتیں کسی کو دی جائیں، صدقات دیے جائیں، چیزیں دی جائیں، تو اس کے بعد احسان نہ جتایا جائے. کیونکہ قرآن مجید کی آیت ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے سنائی تھی کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر باطل مت کرو. تو قرض حسن، اللہ کو قرض حسن دو. کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے؟ اگر تم اللہ کو اچھا قرضہ دو گے تو اچھا قرضہ اس وقت ہوگا کہ جب آدمی اللہ محض اللہ تعالی کی رضا کے لیے دے اور دے کر بھول جائے. اردو کی مثل مشہور ہے نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے بھول جاؤ کہ میں نے ماسی کے ساتھ، ملازم کے ساتھ، ساتھی کے ساتھ، غریب مسکین کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کیا کیا تھا. ارے بھائی تم نے ان کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں کیا تھا، وہ تو اللہ تعالی کی رضا کے لیے کیا تھا. کل یہ ساری بات تفصیل سے ہم بتا چکے ہیں. جب اللہ تعالی کی رضا کے لیے کیا تھا بھول جاؤ، اللہ کے لیے دیا تھا بس، اللہ تعالی ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائیں گے. آج ہی جو سورۃ الدہر پڑی گئی ہے فجر کی نماز کے اندر، اس میں وہ آیت ہے جو آپ نے حضرت سے بھی سنی ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ. جنتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں کہ تم ہمیں بدلہ دو، ولا شکورا اور شکریہ بھی نہیں چاہتے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرو، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی شخص ہدیہ دیتا تھا آپ کوشش کر کے اس کو بدلہ دیا کرتے تھے، تو اس کے لیے تو حکم یہ ہے کہ شکریہ بھی ادا کرو اور بدلہ بھی دو، لیکن دینے والے کے لیے حکم یہ ہے کہ تم نہ بدلے کی خواہش کرو نہ شکریہ کی خواہش کرو، تم دو صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے. وہ زبان سے شکریہ کہے نہ کہے وہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن تم شکریہ کے لیے یا بدلہ کے لیے مت خرچ کرو. تو اگر آدمی اللہ تعالی کی رضا کے لیے خرچ کرے اور جس کو دیا ہے اس پر احسان نہ جتائے وہ ہے قرض حسن. اس کو اللہ تعالی فرما رہے ہیں ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اگر تم اللہ کو اچھا قرضہ دو گے اللہ دگنا چوگنا تمہارے لیے کر دے گا، ویغفر لکم اور اللہ تعالی تمہیں تمہاری مغفرت کر دے گا. واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالی شکور بھی شکور اور حلیم ہے. شکور کہتے ہیں بہت شکریہ ادا کرنے والا. اللہ تعالی قرآن عجیب ہے واقعی، آدمی حیران ہوتا ہے. اللہ تعالی خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی یعنی ہم بہت شکریہ ادا کرنے والے ہیں. بندہ پہلے بندے کو 100% دیا، پھر بندے نے 2.5%, 3%, 5% نکال دیا. اللہ تعالیٰ بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بھئی تم نے ہمارے دیے ہوئے میں سے 3%, 5% یا 10% اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، میری رضا کے لیے نکالا، تمہارا بہت شکریہ. اور شکریہ بھی اس طریقے سے کہ دنیا میں بھی اس کو نعمتیں عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں تو اس کے لیے اجر کریم ہے، عزت والا ثواب ہے. واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت شکریہ ادا کرنے والا ہے. میں نے بالکل ہی لفظی ترجمہ کر دیا، ورنہ ہمارے کئی حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے قدر دان. شکور کا ترجمہ قدر دان، حضرت شیخ الہند نے بھی اس کا یہ ترجمہ کیا قدر دان، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ترجمہ کیا قدر دان، حضرت شیخ الاسلام صاحب حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدظ اللہم نے بھی یہی ترجمہ کیا قدر دان، لیکن میں نے بہت ہی ٹھیٹھ ترجمہ کر دیا تاکہ پتہ چلے کہ لفظ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت ہی شکریہ ادا کرنے والا ہے، اور شکریہ ادا کرنے کا مطلب مفسرین نے لکھا کہ الذی یعطی الاجر الجزیل علی العمل القلیل، بندے کا تھوڑا سا عمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب عطا فرماتے ہیں، تھوڑا سا عمل ہوتا ہے. اور قرآن مجید نے ایک جگہ میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ آدمی ایک دانہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں تو ایسا ہے جیسے ایک دانہ اس نے زمین میں ڈالا، اس سے 7 خوشے پیدا ہوئے، ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہیں، تو ایک دانے نے 700 دانے پیدا کر دیے. دنیا میں مثال موجود ہے. تو اللہ تعالی کروڑوں، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی چھوارا خرچ کرتا ہے اللہ تعالی اس چھوارے کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالی شکور ہے کہ تھوڑے سے عمل کے اوپر بے حساب ثواب عطا فرما. بندہ تھوڑا خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب عطا فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کے اندر. واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت شکریہ ادا کرنے والے حلیم بردوبار ہیں. حلیم کہتے ہیں بردوبار کو جس کو غصہ نہ آئے. اشارہ کر دیا کہ شکور ہیں تم جو کچھ نیکی کے کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں بہت اجر عطا فرماتے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہیں، تم سے غلطیاں بھی بہت ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں، بردوبار ہیں، غصہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ بڑا شکریہ ادا کرنے والے ہیں، بردوبار ہیں، تم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ دیکھتے رہتے ہیں، معاف کرتے رہتے ہیں، غصہ نہیں کرتے. حلیم کہتے ہیں اس شخص کو، اس ذات کو جس کو غصہ نہ آتا ہو، جو غصے کو قابو میں رکھنے والی. واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت شکریہ ادا کرنے والا بڑا بردوبار ہے. عالم الغیب والشہادہ، چھپی اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہے، چھپی اور ظاہری چیزوں کو جاننے والا ہے۔ تم چھپا کر اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سات آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے، ایک وہ ہوگا کہ جس نے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو اس کا پتہ بھی نہیں چلا، خود اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلا، تو کسی اور کو تو کیا پتہ چلتا، چپکے سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ اور شہادہ ظاہری چیز، ظاہراً کسی کو دے دیا۔ تو عالم الغیب والشہادہ العزیز الحکیم، وہ غیب اور شہادت کو جاننے والا ہے۔ کئی لوگ آتے ہیں مدرسے کے اندر، بڑی رقم دیتے ہیں، تو جو ہمارے استقبالیہ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اپنا نام لکھوا دو، پتہ لکھوا دو، کہتے لکھ دو بندہ خدا، اپنا نام بھی نہیں بتاتے، اللہ کے لیے دے دیا دے دیا۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادت کو جاننے والا ہے، اس کو سب پتا ہے کہ کون سی چیز چھپی ہوئی ہے، کون سی چیز ظاہر ہے۔ العزیز الحکیم، غالب ہے، حکمت والا ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، سلطنت اسی کی ہے، غلبہ اسی کا ہے، لیکن حکیم بھی ہے، آدمی کو مہلت دیتا رہتا ہے، حکمت کے ساتھ جو بھی کام اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور حکمت بڑی نعمت ہے۔ انسانوں کے اندر بھی جس کو حکمت مل جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس آدمی کو حکمت دے دی گئی تو اس کو خیر کثیر دے دی گئی۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے تھے ہمیں کہ لوگوں کو حکومت کا تو شوق ہے مگر حکمت آتی نہیں۔ لوگوں کو حکومت کا تو شوق ہے کہ بیوی پہ بھی حکومت چلائیں، بچوں پہ بھی چلائیں، طالب علموں بھی چلائیں، ماتحتوں پر بھی چلائیں، لیکن اس طرح ڈنڈا نہیں چلانا پڑتا۔ ڈنڈا چلائیں گے تو سارے ادارے تباہ ہو جائیں گے، گھر خراب ہو جائے گا، ادارہ خراب ہو جائے گا، کلاس خراب ہو جائے گی۔ بڑی حکمت سے ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ حکمت کل بتائی تھی کہ اس طریقے سے آپ اصلاح نہیں کر سکتے، آپ کو بڑے طریقے سے چلنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غالب ہیں، چاہیں تو ایک منٹ کے اندر فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حکیم ہے، ہر کام حکمت کے ساتھ کرتے ہیں کہ کب کون سا کام کس وقت میں کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کو خود ہی جاننے والے ہیں۔ ترجمہ دوبارہ کر لیجیے، آج دیر ہو گئی۔ ترجمہ آخری ان آیات کا جو آج ہم نے پڑھی، فتقوا اللہ ما استطعتم، تو جتنا تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، واسمعوا اور سنو، واطیعوا اور اطاعت اختیار کرو، وانفقوا اور خرچ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، خیر لانفسکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ومن یوق شح نفسہ، اور جس آدمی کو اپنے نفس کے لالچ اور بخل سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ایسے ہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اگر تم اللہ کو اچھا قرضہ دو گے، يُضَاعِفْهُ لَكُمْ، تو اللہ دگنا چوگنا کر کے واپس کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت بھی کرے گا، واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت شکریہ ادا کرنے والا، بہت بردوبار ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادت یعنی چھپی ہوئی چیز اور ظاہری چیزوں کا جاننے والا ہے۔ العزیز الحکیم، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں آ کر الحمدللہ یہ سورۃ التغابن پوری ہو گئی جو ہم نے عشر اخیرہ کے شروع میں شروع کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو اور اس سنانے اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب یاد آ جائے مجھے دعا میں یاد رکھیں، اور اس قرآن مجید کا جو درس ان دنوں میں بیان کیا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق بڑھائیں۔ اور قرآن سے تعلق بڑھانے کی بات شروع میں بھی ہم نے کہی تھی کہ آدمی قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لے، طے کر لے کہ میں نے دن میں قرآن مجید کی تلاوت ضرور کر رہی ہے۔ اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آدمی روزانہ ایک پارہ پڑھے. ایک پارہ پڑھے گا تو 30 دن کے اندر یعنی ایک مہینے میں قرآن مجید ختم ہو جائے گا. اگر آدھا پارے کا آپ کا معمول ہوا تو 2 مہینے میں قرآن مجید ختم ہوگا, اور اگر ایک پاؤ آپ نے روزانہ پڑھا تو 4 مہینے میں ایک قرآن ختم ہوگا. لیکن بہرحال قرآن مجید کو پڑھنا ضروری ہے. ہم اخبار پڑھتے ہیں اور جناب پتہ نہیں کیا کیا, فیس بک, واٹس ایپ, پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں ہیں, لیکن نہیں پڑھتے تو قرآن مجید نہیں پڑھتے, اس کی تلاوت نہیں کرتے. تو اللہ کے لیے آپ اس عشر اخیرہ سے یہ فائدہ اٹھائیے, جب آپ جائیں تو اپنے آپ کو تلاوت کا ایسا عادی بنا دیں کہ کوئی دن آپ کا تلاوت سے خالی نہ ہو, اور اس کا معمول بنائیں کہ میں نے قرآن مجید کی اتنی تلاوت کرنی ہے. بہتر کیا ہے, روزانہ ایک پارہ, یہ نہ ہو سکے چلو آدھا پارہ, یہ بھی نہ ہو سکے تو ایک پاؤ. بالوں کی زبان ذرا ٹکتی ہے, مشکل ہوتی ہے, تو بہرحال جتنا ان کے بس میں ہے, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا تو اللہ سے ڈرو, تو قرآن مجید کی تلاوت کے عادی ہونے چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر بھی پڑھا کریں, اور یہ ہم نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, یہ آیت کئی مرتبہ دہرائی گئی ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو آدمی کو چاہیے کہ ایک وقت نکال کے قرآن مجید کی کوئی بھی تفسیر جو مستند ہو اس کو پڑھے, اور اس میں جو نصیحت ہے وہ حاصل کرے. البتہ بیچ میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نصیحت کے لیے آسان ہے مگر استنباط کے لیے آسان نہیں ہے, یعنی قرآن مجید پڑھ کر آپ مسائل اس سے خود نہیں نکال سکتے, کیونکہ قرآن مجید کے مسائل وہی شخص نکال سکتا ہے جس کو قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ ساری آیات معلوم ہو, 10000 سے زیادہ جو احادیث ہیں وہ ساری اس کے علم میں ہوں, جتنے اجماعی مسائل ہیں وہ سارے اس کے علم میں ہوں, فقہا کے جو اقوال ہیں وہ جانتا ہو, اور قیاس صحیح اور قیاس فاسد کے جتنے طریقے ہیں ان سے وہ واقف ہو, وہ تو مسائل کا استنباط کر سکتا ہے. ورنہ ایک آیت پڑھ کر آپ مسائل کا استنباط نہیں کر سکتے. تو استنباط تو نہیں کر سکتے لیکن نصیحت جو ہے وہ ہر شخص حاصل کر سکتا ہے. چنانچہ غیر مسلم بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں. کئی واقعات, ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں واقعات ہیں کہ لوگوں نے قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ پڑھا, فرانسیسی ترجمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. تو آپ قرآن مجید سے مسائل تو نہ نکالیے گا, کیونکہ آپ کو تمام آیات کا تمام احادیث کا علم نہیں ہے, لیکن قرآن مجید سے آپ, میں اور آپ, ہم دونوں ایک ہی جیسے ہیں, طالب علم ہیں, جاہل سے ہیں, تو ہم قرآن مجید سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. اور نصیحت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے, ترجمہ پڑھیں, اور کوئی تفسیر حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کی تفسیر آسان ترجمہ اور آسان تفسیر, اس کا مطالعہ کر لیں, بہت مختصر ہے. تفسیر عثمانی ہے, اس کا مطالعہ کر لیں. تفسیر معارف القرآن ہے, اس کا مطالعہ کر لیں. اور مطالعے میں یہ کیجئے کہ جو بات سمجھ میں آ جائے وہ سمجھ لیں, اور جو سمجھ میں نہ آئے اس کو چھوڑ دیں, اس کے پیچھے نہ پڑھیں. اور اگر پیچھے ہی پڑھنا ہے تو پھر نشان لگا دیں, اور نشان لگا کر کسی عالم کے پاس جا کر اس سے سمجھ لیں کہ جی مجھے یہ جگہ سمجھ میں نہیں آ رہی, اس کا کیا مطلب ہے, وہ عالم آپ کو بتا دے گا. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ پوری معارف القرآن ایک شروع سے لے کے آخر تک ساری سمجھیں. اگر اس میں سے بہت سارا حصہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اب ہمیں ایک تو تلاوت کرنی ہے روزانہ, اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب سے پہلے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے, پھر آپ لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری جو بات ہمارے اوپر لازم ہے وہ یہ کہ ہم قرآن مجید کی میں غور و فکر کریں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, تو غور و فکر کریں یعنی ترجمہ پڑھیں, تفسیر پڑھیں, اور اس سے نصیحت حاصل کریں, کیونکہ یہ قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے. ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنا دے. اور ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جو امت کے بہترین لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. یا اللہ ہمیں قرآن مجید سیکھنے والوں میں اور قرآن مجید سکھانے والوں میں شامل فرما دیجئے. یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا. آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں عشر اخیرہ میں یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ اس میں جو کچھ ہم سے کوتاہی ہوئی ہو اسے معاف فرما دیجئے. اور آپ نے جو ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے اس کو اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین اس ماہ رمضان کی برکت سے، عشر اخیرہ کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہمیں حیات طیبہ نصیب فرما، ستھری زندگی نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں، متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما دے. جو مقروض ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کا قرضہ آسانی سے ادا کروا دیجئے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، اولاد صالح نرینا عطا فرما. یا اللہ جو بے گھر ہیں جن کا گھر نہیں، یا اللہ ان کو ذاتی گھر عطا فرما. یا اللہ اس دنیا میں بھی ہمیں اچھا گھر عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھا گھر عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ جو ہماری پریشانیاں ہیں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم واقية كواقية الوليد. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.